بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ جب تمہارا پروردگار ملائکہ کو وحی کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لہٰذا تم صاحبان ایمان کو ثبات قدم عطا کرو، میں عنقریب کفار کے دلوں میں رعب پیدا کر دوں گا، لہٰذا تم کفار کی گردن کو مار دو اور ان کی تمام انگلیوں کو پور پور کاٹ دو۔ یہ اس لیے ہے کہ ان لوگوں نے خدا اور رسول کی مخالفت کی ہے، اور جو خدا اور رسول کی مخالفت کرے گا تو خدا اس کے لیے سخت عذاب کرنے والا ہے۔ یہ تو دنیا کی سزا ہے جسے یہاں چکھو، اور اس کے بعد کافروں کے لیے جہنم کا عذاب بھی ہے۔
سامعین ریڈیو تہران کی صبح کی نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ آل عمران کی 26ویں اور 27ویں آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا۔ قاری تھے حبیب یاری کل۔ سامعین، ہماری یہ صبح کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری صبح کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہے۔ اب سے تھوڑی ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام اب سے تھوڑی ہی دیر بعد آپ سامعین عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے۔ خبروں کے بعد حالات حاضرہ پر مشتمل پروگرام انداز جہاں پیش کیا جائے گا۔ پھر آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے۔ نعت کے بعد پروگرام صبح امید پیش کیا جائے گا۔ پھر تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ ہوگا، یادوں کے جھروکے، اور آج کے دن کی دعا پر ہماری صبح کی نشریات اپنے اختتام پر پہنچے گی۔ سامعین، آج منگل ہے، 20 اردو بہشت 1401 ہجری شمسی مطابق 9 شوال المکرم 8 شوال المکرم 1443 ہجری قمری اور 10 مئی 2022 عیسوی۔ وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے خاص خبروں کا خلاصہ۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے محنت کشوں کو پیداواری شعبے کا ستون قرار دیا ہے۔ اسلامی جمہوری ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے تہران کے دورے پر آئے پولینڈ کے وزیر خارجہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران نیٹو کی توسیع پسندانہ پالیسیوں کے سخت خلاف ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے سابق وزیر اعظم عمران خان کے اتوار کے خطاب کو انتہائی خطرناک قرار دیا ہے۔ اور حزب اللہ لبنان کا کہنا ہے کہ مزاحمت نے گریٹر اسرائیل منصوبے کے تابوت پر آخری کیل لگا دی ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے محنت کشوں کو پیداواری شعبے کا ستون قرار دیا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے پیر کو ملک کے محنت کشوں سے ملاقات میں ان کی قدردانی کی اور انہیں پیداواری شعبے کا ستون قرار دیتے ہوئے کہا کہ ملک کے محنت کش دشمن کے مقابلے میں صفے اول میں کھڑے ہیں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے محنت کشوں اور کام کے بارے میں اسلام کے نظریات کی جانب اشارہ کیا اور فرمایا کہ سرمایہ دارانہ نظام کے استحصالی نظریے اور بکھر جانے والے کمیونزم کے نعرے بازی کے برخلاف محنت کشوں کے بارے میں اسلام کا نظریہ قدر شناسی اور قدردانی پر استوار ہے، اور اسی بنا پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزدوروں اور محنت کشوں کے ہاتھ چومتے تھے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے عسکری، اقتصادی اور سیاسی میدانوں میں محنت کشوں کے قومی اور درخشاں خدمات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ فوجی میدان میں محنت کشوں کی پیش قدم ہونے کی واضح مثال مقدس دفاع کے دوران ان کا 14,000 شہیدوں کا نذرانہ ہے، اور اگر دوبارہ فوجی مسئلہ درپیش ہوا تو ایک بار پھر یقیناً محنت کش طبقہ صفحہ اول میں ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ انقلاب کی کامیابی کے بعد سے ہی سامراج کی ایک اصلی پالیسی ملکی پیداوار کو ختم کرنا تھا، جو حالیہ برسوں میں پابندیاں بڑھانے کے بعد پوری طرح عیا ہو چکی ہیں، لیکن محنت کشوں نے استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس مقصد کو پورا نہیں ہونے دیا اور اس میدان میں تولیدی شعبے کا اصلی ستون ثابت ہوئے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے محنت کشوں کی تحریکوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے، جو ابتدائی انقلاب کے دور میں بھی موجود تھیں، کہا کہ ان تحریکوں کا مقصد محنت کش معاشرے کو عوامی احتجاج کی علامت میں تبدیل کرنا تھا، لیکن محنت کشوں نے سیاسی میدان میں بھی اکسانے اور برخلانے والوں کی ناک رگڑ دی اور ہمیشہ نظام اور انقلاب کے ساتھ کھڑے رہے۔ اسلامی جمہوری ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے تہران کے دورے پر آئے پولینڈ کے وزیر خارجہ زیوی گینو راؤ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایران نیٹو کی توسیع پسندانہ پالیسیوں کے سخت خلاف ہے۔ صدر مملکت نے اس ملاقات میں یوکرائن میں جاری جھڑپوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اسلامی جمہوری ایران جس طرح سے جنگ کے خلاف ہے، اسی طرح نیٹو کی توسیع پسندانہ پالیسیوں کے بھی سخت خلاف ہے۔ ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی نے ایران اور پولینڈ دونوں ملکوں کی صنعتی اور تجارتی توانائیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ تہران اور وارسا سبھی شعبوں میں تعلقات کو فروغ دینے کے لیے مختلف صلاحیتوں کے حامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں مشترکہ کوششوں کو بھرپور طریقے سے بروئے کار لائے جانے کی ضرورت ہے۔ اس ملاقات میں پولینڈ کے وزیر خارجہ زیبیگینو راؤ نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ ایران اور پولینڈ کے مابین تعلقات کی تاریخ 16ویں صدی عیسوی کی طرف پلٹتی ہے، کہا کہ دونوں ملکوں کے مابین تقریباً 500 سال سے دوستانہ تعلقات ہیں، جن کا سب سے یادگار لمحہ دوسری جنگ عظیم کے دوران پولینڈ کے پناہ گزینوں کی ایران میں مہمان نوازی ہے۔ پولینڈ کے وزیر خارجہ نے ایران اور پولینڈ کے درمیان موجودہ اقتصادی تعاون کی سطح کو ناقابل قبول قرار دیا اور کہا کہ ان کا ملک ایران کے ساتھ مختلف شعبوں من جملہ اقتصادی، تجارتی، ثقافتی اور سائنسی شعبوں میں تعاون کی سطح کو اوپر لے جانے کا خواہاں ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے سابق وزیر اعظم عمران خان کے اتوار کے خطاب کو انتہائی خطرناک قرار دیا ہے۔ اسلام آباد سے موصولہ رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف نے قومی اسمبلی کے اجلاس سے خطاب میں کہا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان نے اتوار کو جو بات کہی ہے وہ بہت خطرناک ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے نواب سراج الدولہ کی سپہ سالاری کی بات کر کے براہ راست اداروں کو نشانہ بنایا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران خان نے اداروں کے بارے میں جو زہر اگلا ہے وہ بقول ان کے پاکستان کے خلاف سازش ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ اگر سابق وزیر اعظم عمران خان کو نہ روکا گیا تو پاکستان بقول ان کے شام اور لیبیا کی بھیانک تصویر بن جائے گا۔ یاد رہے کہ عمران خان نے اتوار کو ایبٹ آباد میں جلسے عام سے خطاب کیا تھا۔ اپنے خطاب میں انہوں نے ایک بار پھر یہ بات دہرائی کہ ان کی حکومت سازش کے تحت ختم کی گئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس سازش میں ملک کا میڈیا بھی ملوث تھا۔ انہوں نے نیوٹرل امپائر کی بات کرنے والوں کے جواب میں کہا کہ نیوٹرل صرف جانور ہوتے ہیں، انسانوں کو اللہ کے سامنے جواب دینا ہوتا ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ ہندوستان میں کانگریس پارٹی نے مرکزی حکومت بی جے پی پر سخت تنقید کی ہے۔ کانگریس پارٹی کے میڈیا انچارج رندیپ سرجیوالا نے پیر کو صحافیوں سے گفتگو کے دوران کہا کہ ملک میں مذہبی بنیادوں پر لوگوں کے جذبات بھڑکائے جا رہے ہیں اور پورے ملک میں بدامنی کا ماحول ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت ملک میں ہندو مسلم منافرت بڑھا کر ہندو مسلم مذہبی تصادم کا ماحول تیار کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی معاشی پالیسیوں کے فقدان کی وجہ سے ہر طرف مہنگائی کا راج ہے۔ انہوں نے کہا کہ قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں اور سرمایہ کار ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ افغانستان میں طالبان کی عبوری حکومت کے وزیر خارجہ نے ایک بار پھر تاکید کی ہے کہ افغانستان سے کسی بھی ملک پر کوئی حملہ نہیں ہوتا۔ آوا نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق افغانستان میں طالبان کی عبوری حکومت کے وزیر خارجہ امیر خان متقی نے افغانستان کے امور میں یورپی یونین کے خصوصی نمائندے تھامس نکلسن سے گفتگو میں تمام پڑوسی ملکوں کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کے لیے طالبان کی دلچسپی اور خواہش کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان کو کسی بھی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیا جائے گا۔ اس ملاقات میں افغانستان کے امور میں یورپی یونین کے خصوصی نمائندے نے بھی افغانستان میں معیشت، تعلیم و تربیت اور افغان عوام کے لیے روزگار کی صورتحال بہتر بنانے کی کوششیں جاری رکھنے کا اعلان کیا۔ حزب اللہ لبنان کا کہنا ہے کہ مزاحمت نے گریٹر اسرائیل منصوبے کے تابوت میں آخری کیل ٹھونک دی ہے۔ حزب اللہ لبنان کے سیکرٹری جنرل سید حسن نصر اللہ نے سور اور النبیتیا میں منعقد ہونے والے انتخاباتی سیمینار سے خطاب میں کہا کہ بعض سیاسی گروہ مزاحمت کو غیر مسلح کرنے کے علاوہ کسی اور چیز کو اہمیت نہیں دیتے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس الیکشن میں مزاحمت ملک کے معاشی بحران کو حل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حزب اللہ اپنی انتخابی مہم میں لبنانی عوام کے بنیادی مسائل کو حل کرے گی۔ سید حسن نصر اللہ نے کہا کہ بدقسمتی سے کچھ سیاسی گروہوں نے اس مسئلے کو کم ترین ترجیحات سے بھی ہٹا کر دیکھا ہے۔ سید حسن نصر اللہ کا کہنا تھا کہ ان گروہوں نے کچھ مہینے پہلے کی مزاحمت کے ہتھیار کو اپنی انتخاباتی جنگ کے طور پر پیش کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ لوگ جو مزاحمت کو غیر مسلح کرنا چاہتے ہیں اور حزب اللہ سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ فلسطین میں غاصب عبوری صہیونی حکومت وقت سے ہی جنوب کے مسائل سے آگاہ نہیں ہیں۔ حزب اللہ لبنان کے سیکرٹری جنرل نے تاکید کی کہ انہیں ایام میں صہیونی حکومت کی تشکیل ہوئی تھی اور چند مہینوں کے بعد ہی ہولا گاؤں میں قتل عام ہوا اور متعدد جنوبی دیہات غیر آباد ہو گئے، لیکن کچھ سیاستداں اب بھی اسرائیل کو دشمن نہیں مانتے اور یہ قبول نہیں کرتے کہ وہ لبنانی پانی اور گیس پر نظر گاڑے ہوئے ہیں۔ سید حسن نصر اللہ نے کہا کہ ان میں سے ایک سیاستدان نے 2006 میں ایک جلسے کے دوران کہا تھا کہ اسرائیل نے لبنان پر حملہ نہیں کیا ہے اور یہ لبنان کے لیے خطرہ نہیں ہے اور اس سے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ شخص یا تو جاہل ہے یا اس نے جاہل ہونے کا ڈرامہ کیا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، ابھی آپ عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے اور اب سماعت فرمائیے حالات حاضرہ پر مشتمل پروگرام انداز جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انداز جہاں کے ساتھ محمد مہتی شرافت حاضر ہے۔ اور ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم یوکرین جنگ کا جائزہ لیں گے، تو لیجیے ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ آج کے پروگرام میں ہم جنگ یوکرین کی تباہیوں، اس جنگ کے محرکات اور عوامل، اس جنگ کے عالمی اثرات اور جنگ کی آگ بھڑکانے میں مغرب کا کردار مورد بحث قرار دیں گے، لیکن پہلے اس سلسلے میں ہماری رپورٹ۔
جنگ یوکرین ایسے وقت میں 75ویں روز میں داخل ہو گئی ہے جب روس اور مغرب کے درمیان اقتصادی مہاجرائی اور بیان بازی کا سلسلہ بھی تیز ہو گیا ہے۔ روس کے محکمہ ایرو اسپیس کے سربراہ سرگئی سوویکن نے مغرب اور نیٹو کے اشتعال انگیز اقدامات پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر ایٹمی جنگ شروع ہوئی تو ہم آدھے گھنٹے میں نیٹو کے رکن ملکوں کو تباہ و برباد کر سکتے ہیں۔ ان کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ہفتے کے روز نیٹو کے سیکرٹری جنرل اسٹولٹن برگ نے روس کو ایٹمی ہتھیاروں کے استعمال کی بابت اشارتاً خبردار کیا تھا۔ البتہ روسی وزارت خارجہ کے نائب ترجمان نے کہا ہے کہ ان کا ملک یوکرین کے خلاف ایٹمی ہتھیار استعمال کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایٹمی جنگ سرے سے ہونا ہی نہیں چاہیے۔ دوسری جانب جرمنی کے صدر فرانک والٹر اسٹائن مائر نے کہا ہے کہ جنگ یوکرین کے بعد مشترکہ یورپی چھت کا نظریہ ایک ڈراؤنے خواب میں تبدیل ہو گیا ہے۔ جرمن صدر نے دیگر یورپی ملکوں کی مانند روس کو اس ساری صورتحال کا ذمہ دار قرار دیا، تاہم اس جانب کو اشارہ نہیں کیا کہ مغرب اور نیٹو نے سلامتی سے متعلق روس کی تشویش پر کوئی توجہ نہیں دی۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ ایک روسی عہدیدار نے کہا ہے کہ جنگ یوکرین میں امریکہ براہ راست ہمارے خلاف جنگ میں شامل ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے روس کی وزارت خارجہ کی ترجمان ماریا زاخاروا نے کہا تھا کہ اسرائیلی ایجنٹ یوکرین کی فوج کے ساتھ ہمارے خلاف جنگ کر رہے ہیں۔ روسی عہدیدار مسلسل یوکرین میں نیو نازیزم کے فروغ اور مغرب کی جانب سے اس کی حمایت پر کڑی نکتہ چینی کرتے رہے ہیں، اور اب روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے واضح طور پر کہا ہے کہ ہم یوکرین میں نیو نازیزم کے خلاف جنگ کر رہے ہیں۔ نازی جرمنی کے خلاف سوویت یونین کی فتح کی 77ویں سالگرہ کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے روسی صدر ولادیمیر پوتن کا کہنا تھا کہ روس اس وقت یوکرین میں نیٹو کے حمایت یافتہ نیو نازیزم کے خلاف جنگ میں مصروف ہے۔
ناظرین، ہمارے آج کے پروگرام میں ہندوستان سے آج کے پروگرام میں شریک کیا جائے گا سینئر صحافی اور ممتاز تجزیہ نگار محمد احمد کاظمی صاحب کو، اور ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہندوستان کے سینئر صحافی اور ممتاز تجزیہ نگار محمد احمد کاظمی صاحب سے اسکائپ کے ذریعے رابطہ برقرار ہو گیا ہے۔ کاظمی صاحب، السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
کاظمی صاحب، یوکرین جنگ کے آغاز اور دوام کے لیے آپ کس کو ذمہ دار قرار دیں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح سے امریکہ نے بار بار بیانات دیے اور جنگ کے حالات بنائے، اس وقت بار بار پوتن اور ان کے فورن منسٹر، ان کے ذمہ داران بار بار یہ کہتے رہے کہ نہیں، جنگ کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے، نہیں ہوگی۔ لیکن ایک طرح سے دوسری طرف زیلنسکی کو بھی اکسانے کا کام کیا ویسٹرن ملکوں نے، خاص طور پر امریکہ اور نیٹو ملکوں نے، اور اس میں وہ ایسے جال پھنسا کہ وہ ایسا کہ اپنے ملک کی تباہی کا ذمہ دار وہ خود ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ویسٹرن ملک اور امریکہ ہیں۔ جس طرح سے ان کا جو موجودہ پریزیڈنٹ ہیں یوکرین کے، وہ خود یہودی ہیں، اور بہت ہی دلچسپ ایک اس میں نئے قسم کا کی حقیقتیں سامنے آ رہی ہیں۔ ہمارے ہندوستان کے ایک بڑے جرنلسٹ سعید نقوی نے دو دن پہلے ہی ایک انٹرویو کیا ہے ماسکو سے، جس میں پوتن کے سینئر ایڈوائزر ہیں وینری فدائیف، انہوں نے بہت صاف طور پر کہا ہے کہ اور نازی یہ دونوں روس کے خلاف مل گئے ہیں، اور اس کے معنی بالکل ایسے ہیں جیسے قاتل اور مقتول دونوں ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں کسی تیسرے دشمن کے خلاف۔ تو ابھی جو صورتحال ہے وہ ظاہر ہے ذمہ دار تو وہ ملک ہیں جنہوں نے اس کو اکسایا، ادھر سے بار بار جنگ کے حالات بنائے، اور جس جو بات آج پوتن نے جو ریڈ اسکوائر ہے اس پر کہی ہے، مارچ میں جو وکٹری ڈے منایا گیا ہے، اس میں پوتن نے صاف طور پر کہا ہے کہ ہمارے ملک کو خطرہ تھا، ہمارے بارڈر سے بالکل نزدیک ہتھیار اکٹھے ہو رہے تھے، فوجیں اکٹھی ہو رہی تھیں، نیوکلیئر ہتھیار لانے کی تیاری تھی، اور ہم نے اپنی حفاظت میں، اپنے سیلف ڈیفنس میں یہ جنگ شروع کی ہے۔ وہ بہت صاف طور پر کہہ رہے ہیں کہ یہ نازی جلادوں سے ہم نے اپنے ملک کو بچانے کے لیے، اور خاص طور پر جو کریمیا اور ڈون باس والا علاقہ ہے، اس میں بھی ان کے مظالم کو یا ان کے حملوں کو روکنے کے لیے ہم نے احتیاط کی تدبیر طور پر ان کی طرف سے شروع ہونے سے پہلے ہم نے جنگ شروع کی ہے، اور جنگ کا خاتمہ صرف اور صرف یوکرین کے ڈی ملٹرائز ہونے پر ہی ممکن ہے۔ یہ بات بہت ہی صاف، جن کی اس انٹرویو کا میں نے ذکر کیا سعید نقوی صاحب کے ساتھ جو پوتن کے ایڈوائزر کا ہے، وہ بھی، اور آج پوتن نے خود جو باتیں کہی ہیں وہ بالکل صاف ہے کہ یہ جنگ نہیں رکے گی اس وقت تک جب تک یوکرین کو ڈی ملٹرائز نہیں کیا جاتا۔ اب وہ ڈی ملٹرائز کی ڈیفینیشن کیا کیا ہے ان کی ذہن میں، کیا بالکل کوئی وہاں فوج نہ ہو، کوئی ہتھیار نہ ہو، یہ خود اپنے آپ میں ایک غیر معمولی سی بات ہے جو روس کی طرف سے کہی جا رہی ہے۔ چونکہ کوئی بھی ملک اپنی حفاظت کے لیے ڈیفنس منسٹری بھی رکھتا ہے, فوج بھی رکھتا ہے, ہتھیار بھی رکھتا ہے, لیکن وہ جو لارجر پکچر ہے جس میں نیٹو کا خطرہ روس نے محسوس کیا اور نیٹو فوجیں ان کے بالکل دروازے پر نہ آ کر کے کھڑی ہو جائیں, اس کی وجہ سے جنگ شروع ہوئی. اور مجھے لگتا ہے کہ ابھی جو اشارے واشنگٹن سے آ رہے ہیں وہ اس جنگ کو لمبی زیادہ طولانی جنگ دیکھنا چاہتے ہیں. انہوں نے ان کے مختلف لوگوں نے واشنگٹن سے جو باتیں آ رہی ہیں اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جس طرح سے 80 کی دہائی میں جو افغانستان وار میں جس طرح سے سوویت یونین کو ہرایا ہے, وہاں سے بھگایا ہے, بالکل اس طرح سے روس کو کمزور کرنے تک یہ جنگ جاری رہنی چاہیے.
بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. پروگرام کے بارے میں ہمیں ناظرین کی رائے کا انتظار رہے گا. اسی کے ساتھ اگلے پروگرام تک کے لیے ہم اپنے عزیز ناظرین سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ, شکریہ.
سامعین, ابھی آپ پروگرام انداز جہاں سماعت فرما رہے تھے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
نام آقا جہاں بھی لیا جائے گا, ذکر ان کا جہاں بھی کیا جائے گا. نام آقا جہاں بھی لیا جائے گا, ذکر ان کا جہاں بھی کیا جائے گا. نور ہی نور سینوں میں بھر جائے گا, ساری محفل میں جلوے لپک جائیں گے. نور ہی نور سینوں میں بھر جائے گا, ساری محفل میں جلوے لپک جائیں گے. ان کی چشمِ کرم کو ہے اس کی خبر, کس مسافر کو ہے کتنا شوق سفر. ہم کو اقبال جب اجازت ملی, ہم بھی آقا کے دربار تک.
سامی نبی, آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے, اور اب سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید, اور اس کے بعد تاریخی معلومات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا. اس حصے میں میزبان حسین تقوی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ, اور سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید, اور اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام یادوں کے جھروکے.
صبح امید,
عزیز سامعین, محمد و آل محمد پر درود و سلام. آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اپنے بچوں سے عدالت سے پیش آؤ کہ جس طرح سے تم پسند کرتے ہو کہ تمہارے ساتھ نیکی اور محبت میں مساوات کے ساتھ سلوک کیا جائے۔ لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید۔ سامعین، معاشرے کے اکثر افراد آج کل جس مہلک مرض میں بہت زیادہ مبتلا ہیں اور اپنی آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا کو بھی برباد کر رہے ہیں اور خسرت دنیا والا آخرہ کا مزداق بن رہے ہیں، وہ آج کی بدترین نفسیاتی بیماری حسد ہے۔ سوال یہ ہے کہ حسد ہے کیا اور حاسد کیا کرتا ہے؟ اس کا مختصر سا جواب یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے مرحلے میں مد مقابل جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جب اس جیسا نہیں بن پاتا تو پھر مد مقابل کو اس مقام سے گرانے کی سعی و کوشش کرتا ہے، اور جب اس میں بھی ناکام ہو جاتا ہے تو پھر مد مقابل کو مختلف ہیلوں اور مفید مشوروں کے ساتھ میدان سے ہٹانے کی جد و جہد کرتا ہے، مگر جب اس تگودوں میں بھی ناکام ہو جاتا ہے تو پھر مد مقابل کی غیبت اور کردار کشی پر اتر آتا ہے۔ جب کھل کر غیبت اور کردار کشی بھی نہ کر سکے تو پھر اشارے کنائے میں ہی غیبت پر گزارا کرتا ہے۔ اگر اس سے بھی اس کے حسد کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوتی تو پھر وہ اس انداز سے تعریف کرتا ہے کہ جس سے اس کے ارد گرد کے لوگ غیبت کرنے میں اس کی ہم نوائی کریں۔ اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود بھی حاسد خود اپنی ہی نظروں میں شکست خوردہ اور مرا ہوا ہوتا ہے۔ حاسد کو زندہ سمجھنا خود زندگی کے ساتھ مذاق ہے۔ جس طرح ایک شخص کو دوسرے سے حسد ہو جاتا ہے، اسی طرح ایک قوم اور ایک تنظیم کو بھی بعض اوقات دوسری قوم سے حسد ہو جاتا ہے۔ ارباب دانش بخوبی جانتے ہیں کہ اقوام افراد سے اور تنظیمیں ممبران سے تشکیل پاتی ہیں۔ اقوام میں اجباری شمولیت کی مثال یہ ہے کہ جو شخص بھی یہودی خاندان میں متولد ہوتا ہے، وہ بہر صورت یہودی قوم کا فرد ہی متصور ہوگا۔ اب اقوام میں اختیاری شمولیت کی مثال یہ ہے کہ ایک یہودی کلمہ طیبہ پڑھ کر اپنی سابقہ یہودی قومیت سے دستبردار ہو جاتا ہے اور اختیاری طور پر ملت اسلامیہ کا فرد بن جاتا ہے۔ سیاسی نظریات کے مطابق تنظیمی ممبرشپ کے لیے ایسا نہیں ہوتا کہ ہر شخص جس خاندان میں پیدا ہو وہ موروثی طور پر اپنے آبا و اجداد کی پارٹی کا ممبر بھی ہو۔ پارٹی کا ممبر بننے کے لیے اسے فارم پر کرنے پڑتے ہیں اور مختلف تربیتی مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ جس طرح ایک وقت میں ایک قوم کے اندر مختلف تنظیمیں ہو سکتی ہیں، اسی طرح ایک تنظیم کے اندر مختلف اقوام کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں۔ جس طرح اقوام کی تشکیل رنگ، نسل، مذہب، علاقے، خاندان یا دین پر ہوتی ہے، اسی طرح تنظیموں کا بھی انحصار مذکورہ عناصر میں سے کسی ایک پر ہوتا ہے۔ عام طور پر اقوام اپنی مشکلات کے حل کے لیے تنظیموں کو وجود میں لاتی ہیں۔ اس حقیقت سے کسی طور بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ جس طرح افراد زندگی اور موت کے عمل سے گزرتے ہیں، اسی طرح اقوام اور تنظیموں کو بھی زندگی اور موت سے واسطہ پڑتا ہے۔ قرآن کریم کی نگاہ میں بہت سارے لوگ بظاہر کھانے پینے، حرکت اور افزائش نسل کرنے کے باوجود مردہ ہیں۔ اسی طرح بہت سارے لوگ بظاہر جن کا کھانا پینا، حرکت کرنا اور افزائش نسل کا سلسلہ متوقف ہو جاتا ہے، وہ زندہ ہیں اور قرآن کریم انہیں شہید کے لقب سے یاد کرتا ہے۔ افراد کی مانند اقوام اور تنظیمیں بھی دو طرح کی ہیں، کچھ زندہ ہیں اور کچھ مردہ۔ قرآنی تعلیمات کی روشنی میں جس طرح افراد کی ظاہری حرکتیں زندگی کا معیار نہیں ہے، اسی طرح اقوام اور تنظیموں کی ظاہری حرکت اور فعالیت بھی زندگی کی غماز نہیں ہیں۔ حرکت کے ساتھ ساتھ یہ دیکھنا بھی ضروری ہے کہ حرکت کی سمت کیا ہے، چونکہ یہ ممکن ہے کہ ایک شخص زندگی کی آغوش میں بیٹھا ہوا ہو لیکن موت کی طرف حرکت کر رہا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی شخص موت کے سائے میں جی رہا ہو لیکن زندگی کی طرف گامزن ہو۔ عبداللہ ابن ابی جیسے بہت سارے لوگ بظاہر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پرچم حیات کے زیر سایہ زندگی گزار رہے تھے، لیکن ان کی حرکت کے سمت ہلاکت و بدبختی تھی۔ اسی طرح سلمان و ابو ذر جیسے لوگ ظہور اسلام سے پہلے ہلاکت و بدبختی کے سائے میں جی رہے تھے، لیکن ان کی حرکت کا رخ حقیقی زندگی کی طرف تھا۔ بظاہر دونوں طرف حرکت تھی، اسی حرکت نے عبداللہ ابن ابی کو ہلاکت تک پہنچا دیا، اور اسی حرکت نے سلمان و ابو ذر کو حیات ابدی سے ہمکنار کیا۔ ہمیں یہ کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ ملت اسلامیہ کے افراد اور تنظیموں کی اساس ان کے عقائد اور نظریات پر قائم ہے۔ اسلامی تنظیموں کی زندگی میں ان کے نظریات اس قطب نما کی مانند ہیں جس سے سمت معلوم کی جاتی ہے۔ جب کسی تنظیم کے پرچم کو تھامنے والے افراد کی خلوتوں میں رشک کی جگہ حسد، حوصلہ افزائی کی جگہ حوصلہ شکنی، تعریف کی جگہ تمسخر، تکمیل کی جگہ تنقید، تدبر کی جگہ تمسخر، خلوص کی جگہ ریا اور محنت کی جگہ ہنسی مذاق لے لے، تو اس تنظیم کی فعالیت اور حرکت کو زندگی کی علامت سمجھنا یہ خود زندگی کے ساتھ بہت بڑا مذاق ہے۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترم سید عباس علی آبدی صاحب اورئی یوپی ہندوستان سے لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران بہترین پروگرام پیش کرتا ہے۔ صبح امید، اسلام کی معرفت، مقدس دفاع، خلقت کی رانائیاں، مناسبتی پروگرام، یہ سب کے سب ہمیں بہت پسند ہیں۔ ویسے سبھی پروگرام عمدہ اور معیاری ہوتے ہیں، اور زندگی پر اگر غور سے سنا جائے تو نہایت ہی اثرات مرتب کرتے ہیں۔ آپ لوگ بہت ہی محنت سے پروگرام مرتب کرتے ہیں، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ خداوند عالم آپ سب کو سلامت رکھے، آمین۔ اور سامعین محترم، سید عباس علی آبدی صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
ایک گیدڑ کا گھر باغ کے پاس تھا۔ وہ روزانہ دیوار میں بنے سوراخ کے ذریعے باغ میں داخل ہوتا تھا اور بہت سے پھلوں کو ضائع اور برباد کر دیتا تھا۔ اس کا یہ کام اتنا طول پکڑ گیا کہ آخر کار باغبان نے اسے سبق سکھانے کی ٹھان لی۔ اتفاقاً گیدڑ ایک دن باغ میں پھلوں کی تباہی مچانے میں مصروف تھا کہ باغبان نے موقع غنیمت جان کر دیوار کا سوراخ بند کر دیا اور پھر گیدڑ کو ڈنڈوں سے مار مار کر لہو لوہان کر دیا۔ جب گیدڑ نے اپنی موت کو قریب سے دیکھا تو خود مرنے والوں کی طرح صورت بنا لی۔ ادھر باغبان نے بھی سوچا کہ وہ مر گیا ہے، اس لیے اسے باغ سے باہر پھینک دیا۔ کچھ ہی دنوں میں گیدڑ ٹھیک ہو گیا اور باغبان کے خوف و ہراس کی وجہ سے اس محلے سے چلا گیا اور ادھر ادھر نئے گھر کی تلاش میں بھٹکتا رہا۔ اچانک اسے یاد آیا کہ اس کا ایک پرانا دوست بھیڑیا ہے۔ گیدڑ بھیڑیے کے پاس گیا۔ بھیڑیے نے احوال پرسی کی اور اس کی بیماری کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ میری داستان بہت طولانی اور غمناک ہے، اور اگر تم سنو گے تو پریشان ہو جاؤ گے۔ اس وقت میرے لیے سب سے اہم تیری جدائی تھی، لہٰذا میں تجھ سے ملنے آ گیا۔ بھیڑی نے اس کا پرتپاک استقبال کیا اور کہا، میں نے بہت زیادہ شکار کیا تھا، لیکن اتفاق سے آج جب تم میرے مہمان ہوئے ہو تو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، لہٰذا مجبور ہوں کہ تجھے کچھ دیر کے لیے گھر میں تنہا چھوڑ کر شکار کے لیے جاؤں، کیونکہ یہ بہت بری بات ہے کہ میں سیر رہوں اور تم بھوکے رہو۔ گیدڑ نے کہا کہ قریب ہی میں ایک گدا رہتا ہے جسے میں پہچانتا ہوں، میں جا رہا ہوں اور اسے بے وقوف بنا کر تمہارے جال میں پھنساتا ہوں، اور پھر تم اس کا شکار کر لینا تاکہ ہمارے پاس چند دنوں کے لیے غذا فراہم ہو جائے۔ بھیڑیے نے کہا، اگر یہ کام تم انجام دو تو بہت ہی بہتر ہوگا۔ گیدڑ اس دیہات کی طرف گیا تو دیکھا کہ گدا ایک آٹے کی چکی کے پاس بیٹھا ہانپ رہا ہے۔ گیدڑ سمجھ گیا کہ اس پر سے ابھی ابھی سامان اتارا گیا ہے۔ اس نے کہا، اے دوست، کب تک آدمیوں کی قید میں رہو گے؟ میں یہی نزدیک ایک چمن کے پاس رہتا ہوں جو بہت ہی عمدہ جگہ ہے، اگر تمہیں کوئی پریشانی نہ ہو تو آؤ میرے ساتھ چلو اور وہیں مل جل کر زندگی بسر کریں۔ گدا جو بہت ہی تھکا ہوا تھا اس نے قبول کر لیا اور گیدڑ کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ گیدڑ نے کہا، چونکہ میں بہت دور سے آیا ہوں، کافی تھکا ہوا ہوں، اگر تم اجازت دو تو میں تمہاری پشت پر بیٹھ جاؤں تاکہ جلدی پہنچ جائیں۔ گدے نے قبول کر لیا اور گیدڑ اس کی پیٹ پر سوار ہو گیا۔ چلتے چلتے دور ہی سے گدے نے بھیڑیے کو دیکھا تو خطرہ محسوس کیا اور خود اپنے آپ پر لانت ملامت کرنے لگا کہ اس نے اس کام کے انجام کے بارے میں کیوں غور و فکر نہیں کیا، اور پھر ایک ترکیب سوچ کر رک گیا اور گیدڑ سے کہا کہ واقعاً یہ بہت اچھی جگہ ہے، کاش میں پوری تیاری کر کے ہمیشہ یہاں رہنے کے لیے آیا ہوتا، لیکن اب میں واپس آ رہا ہوں اور کل پورا سامان لے کر آؤں گا۔ گیدڑ نے کہا کہ وہ کل جو ابھی نہیں آیا ہے اس کو آج کا نقدی مال نہیں بیچا جاتا۔ گدے نے کہا، تم سچ کہہ رہے ہو، لیکن میرے باپ نے مجھے چند نصیحتیں کی ہیں کہ جب بھی کوئی بدی پیش آئے تو اس کے نتیجے سے ڈرنا، اور ہمیشہ یاد رکھنا کہ عقل مند دشمن نادان دوست سے بہتر ہے، اور جس نصیحت پر میرے باپ نے سختی سے تاکید کی وہ یہ کہ دیکھو، ہمیشہ گیدڑ اور بھیڑیے سے دور رہنا۔ گیدڑ نے جب یہ باتیں سنی تو سمجھ گیا کہ دال میں کچھ کالا ہے اور گدا ہمارے مقصد سے آگاہ ہو گیا ہے، لہذا فوراً ہی گدے کی پیٹھ سے اتر گیا اور بھاگنا چاہا، لیکن اس گاؤں کے کتوں نے اس پر حملہ کر کے اسے ہلاک کر دیا۔
اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 20 اردی بہشت، 8 شوال اور 10 مئی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ آٹھ شوال سن 1344 ہجری قمری کو جنت البقیع کے تاریخی قبرستان میں واقع اہل بیت علیہ السلام، ازواج مطہرات اور اصحاب کرام علیہ السلام کے مزارات کو مسمار کر دیا گیا۔ مورخین کے مطابق بقیع وہ زمین ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کے بہترین صحابہ دفن ہوئے، اور جیسا کہ نقل کیا گیا ہے کہ یہاں 10,000 سے زیادہ اصحاب رسول مدفون ہیں۔ مستند روایات کے مطابق آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع میں مدفون افراد کے مزارات پر حاضر ہوئے، ان پر سلام کیا اور استغفار کی دعا کی۔ قبرستان بقیع ہجرت کے بعد شہر مدینہ کے مسلمانوں کا واحد قبرستان تھا۔ حجاز میں شریف مکہ کی شکست کے بعد محمد بن عبد الوہاب کے پیروکاروں نے مقدس ہستیوں کی قبریں مسمار کر دیں تو عالم اسلام میں بے چینی پھیل گئی۔ یہ عالم اسلام کی 1400 سالہ تاریخ کا ایک مختصر سا ورق ہے جو تاریخی اسناد و دستاویزات کی روشنی میں آل سعود اور فرقہ وہابیت کے سیاہ کارناموں کی ایک زندہ اور حقیقی مثال ہے، اور دور حاضر کا مسمار قبرستان بقیع آج کے مسلمانوں سے اس بات کا سوال کر رہا ہے کہ وہ اس تاریخی بے حرمتی پر خاموش کیوں ہیں۔ دس مئی سن 1830 عیسوی کو فرانسیسی کیمیاداں فرانسس میری راؤل پیدا ہوئے۔ انہوں نے پیرس یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد تحقیقات کا سلسلہ جاری رکھا، یہاں تک کہ جدید علم کیمیا و طبیعیات کے بانیوں میں شمار کیے جانے لگے۔ راؤل نے نقطۂ انجماد میں کمی اور نقطۂ حرارت میں اضافے کے سلسلے میں بعض فارمولے وضع کیے جو ان کے نام سے ثبت ہوئے۔ سن 1901 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ دس مئی سن 1857 عیسوی کو بر صغیر میں انگریز حکومت کے خلاف میرٹھ میں ہندوستانی فوجیوں نے جیل پر حملہ کر کے اپنے قیدی ساتھیوں کو آزاد کرا لیا۔ انہیں انگریز افسروں نے ایسے کارتوسوں کے استعمال سے انکار کے جرم میں جیل میں بند کر دیا تھا جن کے بارے میں افواہ تھی کہ یہ گائے اور سور کی چربی سے بنائے گئے ہیں۔ 9 مئی 1857 کو میرٹھ میں بعض سپاہیوں نے ان کارتوسوں کو چھونے سے انکار کر دیا، جس پر ان سپاہیوں کو 10 سال قید با مشقت کی سزا ہوئی اور ہتھکڑی بیڑی پہنا کر جیل میں ڈال دیا گیا۔ انگریزوں کی اس بہیمانہ حرکت نے ہندوستانی سپاہیوں کے غیظ و غضب کو بھڑکا دیا، اور اگلے ہی دن 10 مئی کی شام کو سب نے مل کر جیل پر ہلہ بول دیا اور اپنے ساتھیوں کو چھڑا کر میرٹھ سے دہلی کی طرف بڑھنے لگے۔ ان کے دہلی پہنچنے پر دہلی کی فوجیں بھی غیظ میں آ گئیں، اور انہوں نے 12 مئی کو بہادر شاہ ظفر کو پورے ہندوستان کا شہنشاہ اعلان کر دیا۔ پورے ہندوستان میں جنگ آزادی کی آگ بھڑک اٹھی، مگر 20 ستمبر کو دہلی پر دوبارہ انگریزوں کا قبضہ ہو گیا۔ انہوں نے بہادر شاہ ظفر کو جلا وطن کر کے رنگون بھیج دیا اور ہندوستان میں آزادی کی تحریک کو کچل دیا۔ ہندوستان براہ راست تاج برطانیہ کے زیر نگیں آ گیا، اور 1 نومبر 1858 کو ملکہ وکٹوریا ہندوستان کی ملکہ بن گئیں۔ دس مئی سن 1871 عیسوی کو جرمنی کے خلاف جنگ میں فرانس کی شکست کے بعد جرمنی کے شہر فرینکفرٹ میں دونوں ملکوں کے درمیان امن سمجھوتے پر دستخط ہوئے۔ اس سمجھوتے کی بنا پر جرمن چانسلر بسمارک کی قیادت میں جرمنی کا اتحاد یقینی ہو گیا، اور فرانس نے بہت سے علاقے جرمنی کے حوالے کر دیے۔ اس کے علاوہ 10 لاکھ فرانک بھی بطور تاوان جرمنی کو دیے۔ یورپ میں فرانس جرمنی کا بڑا حریف شمار ہوتا تھا، اور فرانس کی شکست کے بعد جرمنی ایک طاقتور ملک میں تبدیل ہو گیا۔ مذکورہ سمجھوتے کے 69 سال کے بعد دوسری عالمی جنگ کے دوران 1940 میں جرمنی نے فرانس کے خلاف ایک اور جنگ شروع کر دی۔ اس جنگ میں فرانس کو شکست ہوئی اور پیرس پر ہٹلر کی فوج نے قبضہ کر لیا۔ دس مئی سن 1940 کو جرمن نازی فوج نے بیلجیم، ہالینڈ اور لکسمبرگ پر حملہ کر دیا۔ یورپ میں دوسری جنگ عظیم کا دائرہ پھیلنے کے بعد ہٹلر نے ناروے پر قبضے کا منصوبہ بنایا تھا، لیکن ناروے کے سواحل پر برطانوی بحری بیڑے کی موجودگی نے اس کام کو مشکل بنا دیا۔ ناروے میں جرمنی کی حامی حکومت کی تشکیل نے ناروے کی استقامت کو توڑ دیا، اور ملک سے ناروے کے شاہی خاندان اور کابینہ کے چلے جانے کے بعد برطانوی فوج بھی 2 اور 3 مئی 1940 کو ناروے کے ساحلوں سے چلی گئی۔ ناروے سے برطانوی فوج کے نکلتے ہی ہٹلر نے مغربی محاذ پر حملے کا حکم دے دیا۔ دریاسنا جرمن فوج نے فرانس کی دفاعی لائن کو توڑ دیا اور اسی سال 13 مئی کو فرانس میں داخل ہو گئی۔ اس کارروائی نے فرانس کے سقوط اور فرانس پر قبضے کی زمین ہموار کر کے جنگ میں شدت پیدا کر دی۔ بیس اردی بہشت سن 1368 ہجری شمسی کو معاصر ایرانی دانشور، مصنف اور محقق ڈاکٹر سید جواد مصطفوی نے وفات پائی۔ انہوں نے مختلف دینی علوم میں خاص مہارت و تبحر حاصل کیا۔ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد وہ مقدس شہر مشہد میں علوم اسلامی کی یونیورسٹی کے چانسلر بنے۔ رابطہ نہج البلاغہ، باقرآن، الکاشف، مفتاح الوسائل اور 4 جلدوں پر مشتمل ترجمہ و شرح اصول کافی ڈاکٹر سید جواد مصطفوی کی کتابوں میں شامل ہیں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ نے پروگرام یادوں کے جھروکے سنا، اور اب پیش خدمت ہے آج کے دن کی دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ تو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والحمد حق كما يستحق حمدا كثيرا، وأعوذ به من شر نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي، اللهم اجعلني من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلني من حزبك فإن حزبك هم المفلحون، واجعلني من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم أصلح لي ديني فإنه عصمة أمري وأصلح لي آخرتي فإنها دار مقري اللهم صل على محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وهب لي في الثلاثاء ثلاثا لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا غما إلا أذهبته ولا عدوا إلا دفعته بسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء أستدفئ كل مكروه أوله سخطه وأستجلب كل محبوب أوله رضا فاختم لي منك بالغفران يا ولي الإحسان برحمتك يا أرحم الراحمين.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. حمد خدا کے لیے ہے اور حمد اسی کا حق ہے، جیسا کہ حمد کثیر اسی کے لیے شایع ہے، اور میں اپنے نفس کے شر سے اس کی پناہ چاہتا ہوں. بے شک نفس برائی پر اکسانے والا ہے، مگر یہ کہ میرا رب رحم کرے اور اسی کی پناہ لیتا ہوں شیطان کے شر سے، جو میرے لیے ایک گناہ پر دوسرے گناہ کا اضافہ کرتا رہتا ہے. میں ہر جابر، بدکار اور ظالم حکمران اور قوی دشمن کے مقابل خدا سے تحفظ چاہتا ہوں. اے ماں، مجھے اپنے گروہ میں قرار دے، کیونکہ تیرا گروہ ہی غالب رہنے والا ہے، اور مجھے اپنے گروہ میں قرار دے، کیونکہ تیرا گروہ ہی کامیاب ہونے والا ہے، اور مجھے اپنے دوستوں میں شامل کر لے، کیونکہ تیرے دوستوں کو ہی کچھ بھی خوف اور حزن و رنج نہ ہوگا. اے معبود، میرے دین میں بہتری فرما دے، کیونکہ یہ میری ذات کا نگہبان ہے، اور میری آخرت کو سوار دے، کہ وہ میرا پکا ٹھکانہ ہے، اور وہ پس لوگوں سے فرار کر جانے کی جگہ ہے، اور میری زندگی میں ہر خیر و نیکی کو بڑھا دے، اور میری موت کو ہر برائی سے بچ جانے کا ذریعہ قرار دے. اے معبود.